السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 25 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ 24 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی یہ کمپلیٹ ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے اپنا اتنا وقت نکالا، خصوصاً رمضان میں بھی، اور ثابت قدمی کے ساتھ الحمدللہ آپ جمے رہے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اور قرآن، اسے سننے میں، اسے پڑھنے میں، اسے سمجھنے میں کتنی ایک دلچسپی، ایک کیوریوسٹی، اور کیسا ایک ماحول سا بن جاتا ہے. تو تصور کریں کہ اس وقت کیسے ماحول ہوگا جب قرآن وحی کی صورت میں نازل ہو رہا تھا. صحابہ اکرام یا تو سوالات کرتے تھے یا پھر انتظار میں رہتے تھے، اور وحی آتی رہتی تھی. اسی بنا پر ام ایمن جو تھیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گودوں کھلایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ رونے لگیں. ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کو سمجھانے کے لیے گئے کہ آپ کیوں روتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رونا اس بات پر آتا ہے کہ اب آسمان سے جو ایک سلسلہ تھا وحی کا، وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، یعنی وحی آنا بند ہو گئی ہے. تو واقعی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں جب اس میں اتنا لطف آتا ہے، اللہ کی کتاب میں، اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اور دل چاہتا ہے کہ بس اسے پڑھتے ہی رہیں، بار بار اس کی آیتوں پر غور کرتے رہیں، تو صحابہ اکرام کو کیسے محسوس ہوتا ہوگا جبکہ اللہ کے رسول ان کے سامنے موجود تھے اور باقاعدہ وحی آ رہی تھی. دوسری بات، آپ دیکھیں کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان کے مہینے سے، یہ مہینہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے کہ اس میں اتنے سارے کام ہم کر گزر رہے ہیں. عام دنوں میں دیکھا جائے تو نہ ہم سے اتنے سارے کام ہوتے ہیں، نہ اتنا پڑھنا اور سمجھنا ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے رمضان کی برکت، اس کی فضیلتیں، واقعی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیتا ہے ہمارے اوقات میں بھی کہ عبادات بھی ہوتے رہتی ہیں، غور و فکر بھی ہوتا ہے، اور دوسرے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں. ایون کچن میں بھی ہم بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں عام دنوں میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. پھر رمضان کے علاوہ آپ پورا سال کتنا بھی سوچتے رہیں کہ آپ پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. انسان کتنی بھی کوشش کرے، اتنا اس سے نہیں ہو پاتا. لیکن الحمدللہ رمضان میں دور قرآن کی وجہ سے روزانہ ایک پارہ تقریباً ہم ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری تلاوت بھی ہو جاتی ہے پرسنلی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی کچھ ہم نے اس رمضان میں سیکھا، پڑھا اور سمجھا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور ایسے ہی ہمارے اوقات میں برکت عطا کرے، تاکہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں اور اس کا فائدہ ہمیں ہو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمی ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کو، اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ اس کے آنے پر کسی کو شک میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. اور یہاں پر دلیل بھی دی گئی ہے، جیسے درخت سے پھل نکل آتا ہے اور ایک طرح سے وہ عدم سے وجود میں آتا ہے. دیکھا جائے تو زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن درخت اگتا ہے، پھر اس سے پھل نکلتا ہے، تو تو جب یہ درخت سے پھل نکل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کو کیوں نہیں لا سکتا؟ اسی طرح سے ماں کے پیٹ سے بچے کا پیدا ہونا اگر یہ ممکن ہے تو پھر آخرت کیوں نہیں ہو سکتی؟ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں پر انسان کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر اس کا کیا معاملہ ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ مایوسی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق، مایوسی انسان کے تعلق کو اللہ سے ختم کر دیتی ہے۔ پھر جب اللہ کا سہارا چھوٹتا ہے تو غیر اللہ کے سہارے وہ تھام لیتا ہے، اس طرح سے اور شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ دیکھا جائے تو کوئی مصیبت جب آتی ہے تو انسان اس کی وجہ سے جاگ جاتا ہے۔ ویسے آپ دیکھیں کہ ایک روٹین کی لائف چل رہی ہوتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تب انسان الرٹ ہو جاتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا مجھ پر مصیبت آئی ہے یا کچھ تکلیف آئی ہے، تب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب اس کو ہم نعمتیں دیتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تب لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ بہت ہی حقیقت سے قریب یہاں پر تصویر کشی کی گئی ہے انسان کی۔ اس لیے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف تکلیف میں اللہ کو نہ پکارو بلکہ خوشحالی میں بھی اللہ کو پکارا جائے، کیونکہ جب انسان خوشحالی میں اللہ کو بھلائے رہتا ہے اور تکلیف کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فرشتے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی سی آواز ہے، یعنی اس سے پہلے تو یہ شخص نے کبھی ہمیں پکارا نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا، لہٰذا ہم نے یہ آواز سنی ہی نہیں، تو ان کو وہ آواز اجنبی لگتی ہے۔ اسی لیے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ فرشتوں کو آواز اجنبی نہ لگے۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں پر اللہ کی نشانیوں کی بات کی گئی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں ان کو آفاق اور انفس میں، یعنی ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے اور کائنات میں بھی ان کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ اس کا تو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام اطراف میں چھا گئی ہے، یعنی ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے اور باطل اس کے آگے سرنگو ہو گیا ہے۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے اور آج جو یہ مان نہیں رہے ہیں، دراصل یہی حق تھا، یعنی قرآن کی دعوت یہ سراسر حق تھی۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں اپنی بڑی بڑی نشانیاں ایک طرح سے ثبت کر دی ہیں، اور آج جیسے کہ ہمیں معلومات ہو رہی ہے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، تو قرآن نے یہ ساری نشانیاں پہلے ہی بتا دی تھیں۔ قرآن میں یہ بات پہلے ہی موجود تھی کہ دنیا میں، جیسے سائنس اس کو آج ہمیں بتاتی کہ بچے کے بارے میں، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ تین پردوں میں ہوتا ہے، اور یہ بات سائنس نے آج ہمیں بتا دی۔ تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو خود بخود ہی نشانیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یہ نشانیاں بتاتے رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان اور انسان کے اپنے وجود میں بھی جو نشانیاں رکھ دی ہیں، تو وہ لوگوں کو خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے، اور قرآن نے اس کو آج سے کئی سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سورہ شورا ایک اور سورت پیچھے گزری ہے جو سورہ شعرا تھی، شاعر کی جمع، اور یہ شورا ہے،
شین واو رے کھڑا زبر، جس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، چونکہ ایک جگہ یہاں پر قرآن کی اس صورت میں ایک جگہ آپس میں معاملات مشورے سے طے کرنے کی بات آئی ہے، اسی پر اس کا نام سورہ شورہ رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. حاميم عين سين قاف. اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہیں، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. یہاں پر پھر فرشتوں کی بات آئی ہے، اور پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مکی صورتوں میں فرشتوں کا بہت ذکر کیا گیا ہے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں نیک بندوں کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے زمین والوں کے لیے درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں کہ ان سے درگزر کیا جائے. ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب بھی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. پھر رب کا تعارف کرایا گیا ہے کہ رب کیسا ہے. آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبت اللہ دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. یہاں پر کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ کی مثال کی طرح بھی کوئی مثال نہیں. ایک معنی اس کے یہ ہوئے، ایک معنی تو یہ ہوئے اس کے کہ اللہ کی جیسی کوئی مثال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے. اور ایک مثال یہ ہوا کہ اللہ کے جیسے مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. یہ اس میں اور مبالغہ ہے کہ تم لوگ کیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو جبکہ اس کی مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اور جو بھی کچھ تمہیں مانگنا ہے اسی رب سے مانگو. اس لیے ہم نے حدیث میں پڑھا تھا نا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، شو لیس اتنی معمولی چیز ہے، اگر یہ بھی تمہیں مانگنا ہو تو وہ اللہ سے مانگو. تو جو بھی کچھ دینے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے. آپ دیکھیں کتنے بھی سخی، کتنے بھی داتا قسم کے لوگ دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے یا لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آپ کسی سے ایک بار مانگتے ہیں، دو بار مانگیے، تین بار مانگیے، چوتھی دفعہ ضرور وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا اور کہے گا کہ آپ نے یہ کیا لگا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی دیتے نہیں تھکتا. بندہ اس سے کتنا بھی مانگتا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اسی لیے کہا گیا کہ اصل مرکز توحید، اگر عقیدت کا مرکز اگر صرف اللہ ہو جائے تو یقین جانیے کہ انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جائے. آج جتنے بھی شرک اور بدعت یہ ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، دراصل ہم اللہ کی طرف سے ہٹ گئے ہیں، اللہ کی ذات سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، ہم نے ایسے بودے سہارے تھام لیے۔ اگر اللہ کی طرف جھکے، اللہ ہی کو اپنا مرکز ملجا اور ماوا بنائے تو سارے شرک اور بدعت ختم ہو سکتے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر اس دین کو قائم کرنے کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ولا تتفرقوا فیہ، تفرقہ نہ کرو اس میں، ڈیوائڈ نہ کرو اپنے دین کو۔ تو اب دیکھیے کیا چیز ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کو یونائٹ کر سکتی ہے، یا کیا وہ طریقہ کار ہے جس کی بنا پر آج جو اتنے اختلافات میں ہم پڑے ہوئے ہیں آپس میں خود مسلمان ہی، ابھی تو غیر مسلموں کی بات جانے دیں کہ اتنے طبقات، اتنے فرقے ہیں خود مسلمانوں میں، تو کیا چیز ہوگی جو اس کو ختم کرے گی؟ صرف اور صرف توحید، جیسے کہ صحابہ کرام کو کس طرح سے اللہ کے رسول نے جب توحید کی دعوت دی اور جب وہ توحید پر جمع ہوئے، ایک اللہ کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے آپس کے سارے مسائل ختم ہو گئے، آپس کی جو فرقہ بندیاں تھیں ان کی، آپس کی جو اختلافات تھے، جو گروہ میں وہ لوگ بٹے ہوئے تھے، قبیلہ پرستی میں مبتلا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت سے ان کو شیر و شکر کر دکھایا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات ختم ہوں تو ہمیں مرکز توحید اس پر جمے رہنا ہے، کیونکہ جب یہ اصل مرکز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر جو دین ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور فرقے بازیاں اور اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ، اپنے اپنے الگ الگ فرقے نہ بنا لو۔ تو آج بھی اگر یہ اختلافات ختم کرنا ہے تو ہمیں اسی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، یا جو کام اللہ کے رسول نے کیا تھا، کہ پہلے اللہ کی محبت اگر ہمارے دل میں قائم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے عظیم الشان کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ ان سب کو آپس میں ملا دیا، قبیلہ پرستی ختم کر دی، صحابہ کرام آپس میں اس طرح سے مل گئے تھے جیسے شیر و شکر دودھ میں شکر مل جاتی ہے۔ آپ کو ہم قرآن میں پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، جو بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے، انتہائی سخت مزاج، کسی کی نہ ماننے والے، بہت ہی ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ بھی اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو چاہے ان کا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا تھا اور آپس میں مل کر رہنے لگے تھے۔ جب کسرا کے محل میں صحابہ کرام گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرانے آئے ہیں، یعنی جب انسان بندوں کے آگے جھکتے ہیں، بندوں کو اپنا ملجا اور ماوا مانتے ہیں، تبھی تفرقہ بازی شروع ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ پرابلم کہاں ہوتی ہے، آپس میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں، کہ امام کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ نعوذ باللہ بعض اوقات تو کچھ لوگ اماموں کو اللہ سے بھی بڑھ کر درجہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے امام نے کہہ دیا بس وہی کرنا ہے، رسول تو چھوڑیں اللہ تعالیٰ تک کو پہنچ جاتے ہیں۔ جو صحابہ کرام نے جو کسرا کے محل میں جو بات کہی تھی کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرنے آئے ہیں، تو اللہ کے رسول تو اس دعوت کو لے کر آئے تھے کہ انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا جائے اور اللہ کی غلامی میں لایا جائے بندوں کو، لیکن آج دوبارہ مسلمان ہم پھر بندوں کی غلامی میں لگ گئے۔ ہم کہتے کہ جو ہمارے ولی نے کہہ دیا، جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا، جو ہمارے امام نے کہہ دیا، وہ پتھر کی لکیر ہے، اور اس کی بنا پر ہم آپس میں اختلافات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے، یعنی تم اس دین کو قائم کرو، یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اصل دین قائم کیا جائے، توحید، رسالت، آخرت، اور اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں قانون چلے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے
آپس میں اختلافات کیے، اسی بنا پر معزول کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بھی ٹھہرے۔ تو قبائلی عصبیتوں کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر ہم کو جمع کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا۔ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں بلکہ مل کر رہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آگے جو بات آ رہی ہے کہ بغی، یعنی کیا وجہ تھی جس کی بنا پر آپس میں ان میں اختلافات ہوئے، یہ بغی تھی دراصل، ہٹ دھرمی، ضد، زیادتی۔ تو یہ جو ہے جب دین کا علم آتا ہے تبھی زیادہ ہوتی ہے، دین کا علم آ جانے کے بعد آپس میں اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو دین کا علم آنے کے بعد اپنے آپ کو ہم بہت زیادہ سپیریئر نہ سمجھے کہ اب ہم کو دین کا علم آ گیا ہے، ہم بس جانتے صحیح طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، حنفی کون ہے، شافعی کون ہے، مالکی کون ہے۔ نہیں، ان فرقوں میں اور اس طرح کی باتوں میں تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرما رہا ہے کہ دین کو قائم کرو، یہ تمہارا مقصد ہی ہے کہ تم دین کو نافذ کرو، آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، یہ فرقہ پرستی میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرق کا رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز چک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنی مخالفت آج خود مسلمانوں کے اندر سے ہو رہی ہے اسلام کی، وہ باہر سے نہیں ہو رہی ہے۔ جتنا نقصان خود مسلمانوں نے اسلام کو پہنچایا، اتنا نقصان کوئی باہر والوں نے نہیں پہنچایا۔ ہم ہی آپس میں لڑ پڑے ہیں، ہم ہی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ ابھی وہ باہر والوں کا تو بعد میں ہم دیکھیں گے، ابھی اندرونی انتشار، اندرونی جو آپس میں اختلافات ہیں ہمارے، اس کا خاتمہ کس طرح سے ہو، اب اس کا علاج کیا بتایا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعن الساعۃ قریب، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ میزان سے مراد یہاں پر ترازو بھی ہو سکتا ہے، یعنی انصاف، کہ جو بھی معاملہ طے کیے جائیں وہ انصاف کے ساتھ ہو، انصاف کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے لیے بنائی ہے، اور شریعت کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، یا جس راستے پر ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شریعت کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شریعت دیکھا جائے تو شرع کہتے ہیں راستے کو، اور عربی زبان میں یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو،
جہاں سے پانی ملتا ہو، جیسے پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کنویں ہوا کرتے تھے، ویل، جہاں سے پینے کا پانی لوگ لایا کرتے تھے، اور یہ راستے جو ہوتے تھے کنویں کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ شارٹ کٹ میں ہوتا تھا، کیونکہ پانی لانا ہے، وزن اٹھا کر لانا ہے، تو لوگ دور دراز کے راستے سے نہیں جاتے تھے بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈا کرتے تھے۔ تو شریعت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا کہ وہ راستہ جو آسان ہو، جس میں سب کے لیے آسانی ہو، اور پانی چونکہ زندگی کی علامت ہے، زندگی کی نوید دیتا ہے، پانی کی وجہ سے ہی دنیا میں زندگی قائم اور دائم ہے، تو وہ راستہ یا شریعت، وہ طریقہ یا وہ راستہ جس کی وجہ سے انسان صحیح سلامت رہ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر میزان سے مراد ایک تو ترازو بھی ہو سکتا ہے اور شریعت بھی ہو سکتی ہے، کہ جو میزان اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جس سے حق حق ثابت ہو جائے اور جو باطل ہے باطل ثابت ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پیچھے بتایا گیا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کتاب کے ذریعے سے تمہارے درمیان انصاف کروں، تو اس کتاب میں ہر طرح کا انصاف موجود ہے، اور یہ میزان ایک طرح سے ہمیں بتاتی ہے کہ کیا عدل ہے اور کیا عدل نہیں ہے۔ اللہ لطیفٌ بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کھیتی سے مثال کیوں دی گئی ہے؟ ہرز کا لفظ یہاں پر آیا ہے، چونکہ انسان جب بیج بوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کھیت کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، اپنی زمین کے لیے کسان سب سے زیادہ کسان ہوتا ہے جو اپنی زمین سے محبت بھی کرتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے۔ پہلے وہ زمین کو سینچتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ اس میں کوئی چیز گرو ہو سکے، وہاں سے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ نکال باہر پھینکتا ہے، اس کے بعد اس زمین میں بیج بوتا ہے، پھر اس کے بعد بھی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جب پودے آنے لگتے ہیں، کونپلیں پھوٹتی ہیں تو اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ایسی موزی قسم کے کیڑوں سے اس کو بچاتا ہے۔ تو ایک محنت کرنے کے باوجود، ایک پروسیس سے گزرنے کے باوجود ہی اس کو پھل ملتا ہے، اس کی فصل لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ فصل پوری طرح سے گرو ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اس کو بہت پروسیس سے گزرنا پڑا، بہت کام اس کو انجام دینے پڑے، تب کہیں جا کر وہ فصل ایک طرح سے تیار کھڑی ہوئی۔ تو دنیا کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو چاہے آپ کو اپنی دنیا ہی کیوں نہ بنانا ہو، اچھی جاب، اچھا گھر، اچھی لائف گزارنے کے لیے انسان کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس قسم کی وہ اسکلز اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تب کہیں جا کر اسے ایک اچھی جاب ملتی ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنا پیسہ جمع جوڑ کرتا ہے، تب کہیں جا کر ایک اچھا گھر اس کے سامنے بنتا ہے اس کے لیے۔ تو کسی بھی چیز کے لیے بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے کوئی چیز مل نہیں سکتی، ایون وہ دنیا ہو یا آخرت۔ جب دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تو آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، جبکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تو جو ہمیشہ باقی رہنے والی جنت ہے اس کے لیے تو پھر اس کو کیا کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو دنیا ہمیں ملی ہے تو ایک زمین کا حصہ ہمیں دے دیا گیا ہے، ایک ٹکڑا دے دیا گیا ہے، اب جو چاہو اس میں اگا لو، جیسی چاہو کھیتی کر لو، جیسی چاہو تم فصل اگا لو، تم اگر اس میں صرف دنیا چاہو گے تو تمہیں دنیا مل جائے گی، لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی زمین میں تم دونوں اگانا چاہتے ہو، دونوں بیج بونا چاہتے ہو، تمہیں دونوں بھی مل جائیں گے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اس کی مثال کسی نے بہت اچھی دی تھی، آپ ایسے سمجھے کہ آپ ایک ہال میں بیٹھے ہیں، اب اس ہال سے سامنے ایک دالان ہے، یہ ایک لان بنا ہوا ہے، ایک لاؤنج ہے، لاؤنج کے بعد ایک مین گیٹ آتا ہے۔ اب اگر آپ کو باہر جانا ہے، یعنی مین گیٹ کراس کرنا ہے آپ کو، تو لازماً آپ کو اس لاؤنج سے گزرنا پڑے گا۔ تو ایسے سمجھے کہ جس ہال میں آپ بیٹھے ہیں وہ دنیا ہے، اور جو لاؤنج ہے وہ آخرت ہے۔ اب اگر جو کوئی اپنا ٹارگٹ آخرت کو بنا لے،
یہ ایسے سمجھے کہ جو لاؤنج ہے وہ دنیا ہے اور وہ جو گیٹ ہے وہ آخرت ہے. اب اگر جو ہر کوئی اپنا مقصد یا اپنا نصب العین آخرت کو بنا لے تو اس کو اس لاؤنج سے گزرنا پڑے گا اور لاؤنج وہ دنیا ہے. اب اگر اس کو گیٹ تک جانا ہے تو وہ لاؤنج سے گزر کر گیٹ تک جائے گا, تو گیٹ تک جانے کے لیے اسے لازماً دنیا سے گزرنا پڑے گا. تو اگر آپ اپنا ٹارگیٹ آخرت بناتے ہیں تو دنیا آپ کو خود بخود مل جائے گی اور آخرت بھی ملے گی. لیکن اگر آپ اپنا ٹارگیٹ صرف دنیا کو بناتے ہیں تو پھر آخرت سے محروم ہو جائیں گے. تو ہمارا نصب العین, ہماری سوچ, ہمارا جو ویو ہے وہ بہت ہی ہائی ہونا چاہیے کہ آخرت پر ہم نظر رکھیں. آخرت پر اگر ہم نظر رکھتے ہیں تو دنیا اللہ تعالیٰ خود بخود قدموں میں ڈال دیتا ہے. حدیث سے اس مضمون کی تشریح بھی ہمیں ملتی ہے, جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ جو دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے لیے پھر تنگ کر دیتا ہے, یا پھر جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے تو وہ اور مزید مشکل میں گرتا چلا جاتا ہے. بس پھر وہ دنیا کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے, اسی کے لیے کام دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے, لیکن اس کو ملتی دنیا اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے. اور اگر تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو دنیا ناک رگڑتی ہوئی تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی. تو جب معلوم ہے کہ ہم کو اتنا ہی حصہ ملنا ہے, چاہے کتنی بھی دوڑ دھوپ کریں, آؤٹ آف وے بھی جائیں, تب بھی ہم کو اتنا ہی ملے گا جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے, تو کیوں نہ پھر آخرت کے لیے کوشش کریں. رزق تو اس حال میں بھی مل جائے گا, دنیا تو اس حال میں بھی ملے گی جب ہم آخرت کے لیے کوشش کریں گے. اور اگر صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر آخرت سے محروم رہ جائیں گے. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے, جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. یعنی جو کچھ میں بتا رہا ہوں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں سے کہہ دے کہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے مان لو. اور یہاں پر یہ جو بات آئی ہے کہ البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں, اس سے مراد یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر قربا کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اس لفظ میں قربا کی جو تفسیر ہے اس میں کچھ لوگ اس میں اختلافات میں پڑ گئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت کی جائے, اور اہل بیت میں پھر فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتے ہیں. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر بتائی جاتی ہے, جو امام بخاری نے, مسلم نے, بہت سارے لوگوں نے کوٹ کی ہے, اور یہی تفسیر جو ہے زیادہ مناسب لگتی ہے, کہ کہا جاتا ہے کسی صحابی نے اس کا مطلب جب بتایا تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم نے جلدی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے, یعنی تم ٹھیک ہو جاؤ. بس میرا یہی مقصد ہے کہ اگر تم سے جو میری رشتہ داری ہے اس کی بنا پر کم از کم تم میری مخالفت تو نہ کرو, اس محبت کا حق تو ادا کر دو جو رشتہ داری کی بنا پر ایک دوسرے سے ہوتا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, یہی مجھے مطلوب ہے. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. سوری, آگے سے دیکھیے. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے, بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے. وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے, حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے.
ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلی، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف اور کیا ہوگا کہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اللہ ہی ہے جو کچھ بھی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ پھر اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اگر کوئی برائی ہو بھی جائے اپنے بندوں سے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو کبھی بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کل ہم نے دعا کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، کہ یا تو وہ محفوظ کر دی جاتی ہے، قیامت کے دن اس کا اجر دیا جائے گا، یا پھر کوئی بلائیں آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹال دی جاتی ہیں، یا پھر اس دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو، یعنی نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے اور مزید زیادہ بھی دیتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ ایمان کے بعد نیک عمل کی کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی انسان کو وہ درجہ مل جاتا ہے جس کی بنا پر اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جو اس نے نیک کام کیے ہیں، نیک عمل انسان کو اور اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آنی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس قدر ہمیں چونکا رہے ہیں کہ تم لوگ اگر غور کرو تو تم خود محسوس کرو گے کہ یہ ساری دنیا میں جو طاقت اور قوت ہے، یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ایک زبردست ہستی کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے؟ کون ہے جو ان کشتیوں کو سمندر میں روا دوا رکھتا ہے؟ کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ اور واقعی میں ہم ذرا غور کریں کہ اگر ہوا ساکن ہو جائے، اس ہوا کی وجہ سے کتنے کام چلتے رہتے ہیں دنیا کے۔ اگر یہ ہوا رک جائے اور ہوا ساکن ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ وہ سمندر میں ٹھہری ہوئی کشتیوں کو آگے روا دوا کرے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ دو قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں انسان کی۔ ایک آزمائش تو وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان مصیبت اور مشکلات میں صبر اور شکر کرتا ہے یا شکایتیں کرتا ہے۔ ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، کوئی ایسی وہ دوسروں کو یا تو تکلیف دے دیتا ہے، یا اس کا عمل کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت آ جاتی ہے اس پر۔ اب اگر کوئی نیک بندہ ہوگا تو وہ تو غور فکر کرے گا اور اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچے گا کہ مجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی، کہیں آیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کر دی۔ ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ سدھر جاتے ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کو بھی
دوسروں پر ڈالتے ہیں اور اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی دوسروں پر بلیم کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی. ایسے لوگوں کے سدھرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے قصور ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ درگزر بھی کر جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتا رہتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ اگر ان کو سزا دیتا تو یقین جانے کی دنیا میں آج کوئی زندہ بھی نہ رہتا, ایک متنفذ بھی زندہ نہ رہتا زمین پر. اور واقعی میں ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کو پکڑ لیتا تو آج ہمارا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں نہیں پکڑتا بلکہ وہ چھوٹ دیتا رہتا ہے. تو کوئی ایک مہربانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہم انسانوں پر بلکہ بہت ساری مہربانیاں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس آکسیجن کو روک لے یا اس آکسیجن میں کوئی ایسی زہریلی گیس شامل ہو جائے تو آپ بتائیے کہ کون ہے جو اس آکسیجن کو پیوریفائی کر سکے. اسی طرح سے پینے کا پانی ہے, ہمارے استعمال کرنے کا پانی, جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی میں کچھ چیز ملا دے تو کون ہے جو تمہیں زمین سے نتھرا ہوا پانی لا کر دے. تو کوئی ایک احسان نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور یہ ساری نعمتوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے قرآن میں؟ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن کے مضمون کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پانچ ٹاپک ہیں قرآن میں جو آئے ہیں, اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹاپک یہ بھی ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کی نعمتوں کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے کثرت سے, پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, اور خصوصاً مکی صورتوں میں بہت زیادہ ذکر ہے. آپ دیکھیں ہم نے تمام فروٹس کے بارے میں پڑھا, جانوروں کے بارے میں, ہواؤں کے بارے میں, لباس کے بارے میں پڑھا کہ یہ لباس بھی کہاں سے آتے ہیں. زمین سے جو کاٹن پیدا ہوتی ہے اس سے بھی آتے ہیں, جانوروں کی کھالوں سے, اون سے بنتے ہیں لباس. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. تو قرآن میں جو پانچ مضمون ہمیں ملیں گے اس میں سے ایک اہم مضمون اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اور یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ کون ہے جو ان کشتیوں کو اگر اللہ تعالیٰ ہوا ساکن کر دے تو یہ بڑے کے بڑے جہاز, یہ کشتیاں سمندر کی پیٹ پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں, کسی کی مجال نہیں جو ان کو آگے بڑھا سکے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو, یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے, اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے, اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. یہ مضمون بھی آپ کو قرآن میں بہت جگہ ملے گا. فمتاؤن حیات دنیا, کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. کہیں اس کو کھیت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب کھیت ہرا بھرا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت خوبصورت لگتا ہے, لہلہاتی ہوئی فصل کسانوں کو بھی خوش کرتی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی خوش کرتی ہے. لیکن وہی فصل جب ایک طرح سے زرد ہو جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے تو ہوائیں اسے لیے اڑتی ہیں, اس کی کوئی وقت, کوئی حیثیت, کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. تو دنیا کی زندگی کی مثال کہیں کھیت سے دی گئی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کی مثال دی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا جس کی وجہ سے کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں. تو یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں دراصل اس سے انسانوں کو چونکایا جاتا ہے کہ انسان غور و فکر کر لے. اصل چیز کیا ہے کہ باقی رہ جانے والی تیرے رب کے نزدیک نیکیاں ہیں, اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ پائیدار بھی ہے اور بہتر بھی ہے. اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں انسان کہ ہر کوئی اچھی چیز خریدنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مضبوط اور پائیدار چیز ہو. اس لیے ہم کہتے کہ چاہے مہنگی ہی کیوں نہ ہو, ایکسپینسیو ہی کیوں نہ ہو, ہم وہی چیز لیں گے جو پائیدار ہوگی. تو جب دنیا میں ہم پائیدار چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور نقلی چیزوں کو پسند نہیں کرتے, اوریجنل چیز ہم چاہتے ہیں, تو پھر آخرت کو ہم کیوں اس طرح سے فراموش کر دیتے ہیں؟ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ایک دنیا کی زندگی ہے جو کہ نقلی ہے دیکھا جائے تو، اور آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے، وہ اوریجنل ہے. تو پھر کیوں نہ ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں جو بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، جو باقی رہنے والی ہے. کن لوگوں کے لیے ہے وہ بھی بتا دیا گیا، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر جو بھروسہ کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کی مشورے سے طے کرتے ہیں. یہاں پر ان مومنین کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، یا ان جنتیوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی ہوگی. سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح بھی قابل قبول نہیں. کچھ لوگ یہ بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، جیسے کہ جن کو ہم کہتے ہیں سوشل ورکر، یا جنہوں نے این جی اوز چلائیں، جنہوں نے بہت فلاح کے کام کیے، مدر ٹیریسا ہے اور بھی بہت لوگ گزرے ہیں، تو بھلا یہ کہ جہنم میں جائیں گے؟ اور بحث و مباحث میں خود مسلمان پڑ جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو جنت میں داخلے کے لیے جو شرط ہوگی، یا پہلا جو امتحان دینا ہوگا، وہ ایمان کا ہوگا. ایمان کے ساتھ ہی ہر نیک کام قابل قبول ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی بھی کام قابل قبول نہیں. تو ایمان سب سے زیادہ پہلے ضروری ہے. دوسرا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور رب پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں، کوئی اسباب مہیا نہیں کرتے، بلکہ رب پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسباب استعمال کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی تیار کی گئی ہے. پھر جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، پیچھے بھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا، اس کی چھوٹی غلطیوں سے ہم درگزر کرتے رہیں گے. بڑے گناہ کیا ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کے اوپر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، جس پر لعنت کی گئی ہو، جس پر کوئی نہ کوئی حدود جاری کی گئے ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہو، جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا جن پر لعنت کی گئی ہو، یہ سارے کام بڑے گناہ میں آتے ہیں، کبائر میں. تو کہا جا رہا ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور فواہش کا ذکر آیا ہے. فواہش کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کام جو کسی بھی معاشرے میں بے حیائی کی تعلیم دیتا ہو، اور کسی بھی معاشرے میں وہ ناقابل قبول ہو، جس کو برا سمجھا جاتا ہو، اور خصوصاً اس سے ایسے کام جو شہوانی جذبات کو بھڑکانے والے ہوں. تو جو فواہش سے بچے رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں، اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں، تو پورا میڈیا اس میں آ جاتا ہے جس پر بے حیائی کی تشہیر ہوتی ہو. ایسے تمام کاموں سے وہ پرہیز کرتے ہیں. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، کسی نے مجھے صرف یہ بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، یعنی بے حیائی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور مسلمانوں کو خود یہ خبر تک نہیں کہ کون سے کام بے حیائی والے کام ہیں. یہ اگر خبر بھی ہے تو وہ اس پر جان بوجھ کر شاید عمل نہیں کرنا چاہتے. ابھی یہ سسٹم بھی چل نکلا ہے، چونکہ ابھی عید آنے والی ہے، اور عید تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ عید کا مطلب ہے کہ بس چاہے کچھ ہو جائے، عید پر ہر حال میں نئے کپڑے اور مہندی لگانا ضروری ہے. یعنی عید کا مقصد ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عید ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس دن نئے کپڑے پہنیں، مہندی لگائیں اور گھومیں پھریں. جبکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ رمضان ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. آپ کو کہیں بھی قرآن میں آیتوں میں یہ ملا کہ اے لوگوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم عید مناؤ گے؟ ایسا تو ذکر نہیں ملتا، بلکہ کیا پتہ چلتا ہے کہ لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. لیکن مسلمانوں نے عید کا مقصد بنا لیا. چلے الحمدللہ، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ مسلمانوں کے لیے دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو اگر آپ مناتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہم اس میں یہ تو دیکھیں کہ کہیں ہم فحش کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. جو میں بات آپ کو بتانے جا رہی تھی کہ کسی نے مجھے صرف یہ بتانے کے لیے وہ ویڈیو بھیجا ہے کہ کچھ جگہوں پر انڈیا میں اب ایسے بھی ہو رہا ہے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں، کہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی آئے ان کے پاس مہندی لگائے، مرد عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہے ہیں، اور جو وہاں پر بھیڑ ایک نظر آ رہی ہے، ہجوم نظر آ رہا ہے، مسلمان عورتوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ آپ خود تصور کریں ذرا کہ کیسے ایک غیر محرم کے ہاتھوں ایک لڑکی اپنا ہاتھ دے سکتی ہے، اس سے بڑھ کر بے حیائی اور فحش کام کیا ہوں گے۔ پہلے بھی ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں پر، آپ نے دیکھا ہوگا جب لا علمی اور جہالت تھی، کہ چوڑیاں پہنانے کے لیے لوگ آتے تھے، مرد چوڑیاں بیچتے تھے اور گھروں کی خواتین چوڑیاں اپنے ہاتھ پردے سے باہر ہاتھ نکال دیتی تھیں، پردہ کرتے تھے، بڑی بڑی بیویاں ہوتی تھیں پردہ کرنے والی بیویاں، اور اپنے ہاتھ غیر مردوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتی تھیں کہ چوڑیاں آپ پہنا دیں۔ تو ہم نے وہ فرق ہی مٹا دیا کہ کیا حیا والے کام ہیں اور کیا بے حیائی والے کام ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے تو یہ تک فرمایا کہ تنہائی میں کوئی دو لوگ نہ محرم نہ ملے، کیونکہ تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے۔ تو کچاہیے کہ اسلام ہمیں اس کی پرمیشن دے کہ تنہائی میں ملاقات کرنے کو منع کیا گیا ہے، کہاں اس کی پرمیشن ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکی، ایک عورت اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دے دے، اور وہ بھی کھلم کھلا۔ تو جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں کہ فواہش کیا ہے، فحش کیا ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جنت میں جانے والوں کی خوبی یہ بتائی گئی کہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، فواہش کے قریب نہیں جاتے، اور پھر جب غصہ ان کو آ جاتا ہے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ غصے کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر غضب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر نہ رکھنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ ایک حصہ ہی نکال دیتا انسان کے اندر سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ غضب کو انسان کے اندر رکھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ غضب والی کیفیت انسان کے اندر نہیں ہوتی تو غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو غصہ ایک حد تک جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس پر اگر ایک مومن کو غصہ نہ آئے تو پھر وہ سمجھے بے غیرت ہے۔ تو غیرت کا تقاضا یہی نہیں، غصہ دیکھا جاتا ہے ایک طرح سے غیرت ہے، ہاں اگر یہ آپے سے باہر ہو جائے تب وہ پھر نقصان دہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ غصہ نہیں کرو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، کہ غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ غصہ تو آئے گا، ایسے ہو نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، یہ چیز اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، تو غصہ تو آئے گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیرت والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے، اور میری تو ہر ایک سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ہم میں سے ہر کوئی صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے، اور خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو۔ ان کی سیرت کو پڑھنے سے جو خود ہمارے اندر ایک ایمان، عمل صالح کرنے کا جو جذبہ بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے جیسے کہ بالکل ایسے لگتا ہے مکمل شخصیت۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر ان کے اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا ان کے ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایمان ایسا تھا، اتنا مضبوط اور پختہ، کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا تھا اپنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہمارے اندر رکھ دی ہے غیرت، چاہے ہم اس کو دینی حمیت کہیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ آپ دیکھیں عصبیت کی بات نہیں آ رہی یہاں پر، کیونکہ عصبیت ایک الگ چیز ہو جائے گی کہ آپس میں فرقہ بندیوں میں پڑ جانا، وہ ایک وہ عصبیت ہوگی۔ لیکن دینی حمیت، کہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس وقت اگر اس کو دیکھ کر بھی اگر انسان کو غصہ نہ آئے یا اس کی پیشانی پر بل نہ پڑے تو اس کا مطلب وہ بے غیرت ہے، اس کے اندر کوئی دینی حمیت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس بستی والے کا قصہ، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک بستی تھی جہاں پر ایک شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی فرما بردار تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو، اور اس بستی میں ایسے کام بھی ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں۔ تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل امین کو کہ اس بستی کو الٹ دو، تو جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ، تیرا ایک بندہ تو وہاں ایسا بھی ہے جو دن رات تیری عبادت کرتا رہتا ہے، ایک لمحہ تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ شروعات وہیں سے کی جائے، کیونکہ وہ بندہ کھلم کھلا میری نافرمانیاں ہوتے دیکھتا ہے لیکن اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے اسے دفع کرو، ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کرو، ورنہ اسے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے غیرت ہمارے اندر رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دیا، بلکہ غیرت کا جذبہ انسان کے اندر ہے، ہاں اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ غیرت تھی، اور ان کا غصہ، ان کی غیرت کبھی بھی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوئی، جیسے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، ہاں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کوئی حدود پامال ہوتی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا۔ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ انار کی طرح سرخ ہو جاتا تھا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنے والے تھے۔ جیسے کہ ایک دو واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، جب ایک خاتون نے چوری کی، فاطمہ مخزومی نامی خاتون تھی قریش کی، اس نے چوری کی اور اس کا مقدمہ پیش ہوا آپ کے آگے، تو جو قریشی تھے ان لوگوں نے اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے بھیجا، اسامہ بن زید جو کہ آپ کی محبت کہلاتے تھے، ان کو سفارش کے لیے بھیجا کہ جا کر سفارش کر دو کہ اس کی سزا معاف کر دیں۔ جب اسامہ بن زید سفارش کرنے کے لیے آئے تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھانی شروع کی، تو ایک دیہاتی جو کہ دن بھر کام کاج میں لگے رہتے تھے، انہوں نے نماز توڑ کر اپنی انفرادی نماز خود پڑھ لی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت ناراض ہوئے اور تین بار فرمایا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن کب؟ جب ایسے کام ہوتے تھے جو کہ اللہ کے ناپسندیدہ کام ہو، یا پھر جس میں انصاف کی بات نہ ہوتی تھی، اس وقت اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، جب آپ کے سامنے کوئی معاملہ لایا گیا، البتہ اگر کسی نے اللہ کی قابل احترام باتوں کی توہین کی تو آپ نے اللہ کے لیے اس سے بدلہ لیا، اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا، جیسے کسی نے چہرے پر انار نچوڑ دیا ہو۔ اس طرح سے اللہ کے رسول غصے کو کنٹرول کرنے والے تھے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر یہی فرمایا، تین دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ غصہ مت کیا کر۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو غصہ تو آئے گا انسان کو، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی ہے، لیکن وہ کب آئے؟ جب اللہ تعالیٰ کی حدود پامال کی جا رہی ہوں، اپنے دین کے نام پر، دین کی وجہ سے اس کو غیرت آئے، جہاں پر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اگر ایسے وقت بھی انسان کو غصہ نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو بہترین مثال ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے کہ بہت غصے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے غصے کا استعمال ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، جب ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا تھا کہ اے عمر اللہ سے ڈریے، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر ٹیک دیا۔ ایک بوڑھی خاتون راستہ چلتے چلتے انہیں روک لیتی ہے اور کئی دیر تک روکے رکھتی ہے۔ ان کے ساتھ جو شخص ہوتا ہے کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ اس بڑھیا کے لیے رکے رہے اتنی دیر تک؟ کہنے لگے کہ ایسا نہ کہو، تمہیں معلوم ہے کہ اس بڑھیا کی بات تو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر سنی، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کی بات نہ سنیں۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا کہ ان کی دھاک روم اور ایران پر ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ ان سے کانپتے تھے۔ جب تدوین قرآن کا کام ہو رہا تھا، قرآن کے کمپائلیشن کا، تو کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے رہتے تھے، ہر کوئی آتا آیت سناتا، اس پر گواہ پیش کرتا اور لکھی ہوئی آیت بتاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی غلط بیان سے کام لے، اور لوگ کہا جاتا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے تھے، اتنا رعب اور دبدبہ تھا ان کا ماشاء اللہ۔ لیکن یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں اور رات میں گشت لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دو میاں بیوی ہیں، پریشان حال ہیں، اور شوہر گھوم رہا ہے پریشانی میں اور کہتا ہے کہ میری بیوی کی اب ڈلیوری ہونے والی ہے اور ہم لوگ، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ فوراً گھر آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ساتھ میں لے لو، اور کوئی مسافر ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، اور اندر ان کی بیوی چلی جاتی ہے اس عورت کی مدد کے لیے۔ باہر یہ اس عورت کے شوہر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو، ایسی حالت میں عورت کو بھوک لگ جاتی ہے، کھانا بناتے ہیں۔ خود چولہا پھونکتے ہیں جس کے دھوئیں کی وجہ سے ان کے چہرے پر دھواں آتا ہے اور کھانسی ان کو آ جاتی ہے، ایک ادنا شخص کی طرح کھانا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، چولہا جلا رہے ہیں، اور اندر سے آواز آتی ہے ان کی بیوی کی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دے دیجئے کہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تب وہ شخص جانتا ہے کہ یہ تو امیر المومنین ہے۔ وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ امیر المومنین ہو کر میرے ساتھ چولہا پھونک رہے ہیں اور کھانا بنانے میں میری مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ عاجزی کا یہ حال آتا ہے نا مومن کے بارے میں کہ ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اپنے لوگوں کے لیے مومنوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے لیے بالکل ہی نرم بن جاتے ہیں، عاجزی والا رویہ ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی بات آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود پر عمل ہوتی ہے، تو پھر وہ نرم چارہ نہیں بنتے، تو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ دوسری ان کی جو خوبی بتائی گئی ہے کہ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ مشورہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے جنگ احد کے موقع پر صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، پھر واقع عفق میں آپ نے اپنے کچھ قریبی صحابہ سے مشورہ لیا، جنگ بدر کے قیدیوں کا جب معاملہ پیش آیا تھا اس وقت بھی آپ نے مشورے سے کام لیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست میں، حکمت میں سب سے آگے تھے، اور چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہو سکتا ہے خفیہ وحی جو آتی تھی اس میں بھی آپ کو بتا دیا جاتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی سنت رہی ہے کہ آپ نے مشورے سے کام لیا۔ تو یہ کام جب ٹیم ورک ہم کرتے ہیں، مل کر جب ہم کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم مشورے سے کام لیں۔ پھر مشورے میں بھی کچھ باتیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی سے کوئی مشورہ پوچھا جائے تو اس کو صحیح مشورہ دیا جائے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی بنتا ہے کہ اس کو غلط مشورہ نہ دیں بلکہ صحیح مشورہ دیں۔ پھر جب کوئی بات مشورے سے طے ہو جائے، اور مشورے دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات پر اڑا نہ رہے کہ میں نے جو مشورہ دیا ہے وہی مانا جائے، اور پھر غصہ ہو جائے اگر اس کا مشورہ مانا نہ جائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا کام ہے مشورہ دے دینا، اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ امیر کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار امیر کا ہوتا ہے، آخر فیصلہ۔ اور مشورہ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کام میں کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کسی ایک پر نہیں آتا ہے بوجھ، یا اگر بلیم کسی کو کیا جا سکتا ہے کسی ایک پر نہیں آتا، بلکہ سب پر اس کا اثر آتا ہے، کیونکہ کسی ایک کے مشورے سے بات نہیں ہوئی تھی بلکہ سب کے آپس کے مشورے سے بات طے ہوئی تھی۔ تو لہذا مسلمانوں کی خوبیاں یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواہش سے دور رہتے ہیں، وہ دلوں میں کینہ نہیں رکھتے، ان کا غصہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اس قدر ان آیت سے محتاط ہو گئے تھے، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، کہ ہر قسم کے گناہوں سے وہ پرہیز کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جادو بھی یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی اگر ڈور پر یا ڈوری پر یا دھاگے پر گرہ لگاتا تو وہ اس کو بھی جادو سمجھتے تھے، اس قدر وہ گناہوں سے پرہیز کرنے لگے تھے۔ تو درجات کی جو بلندی ہے وہ یوں ہی نہیں مل جایا کرتی، بلکہ مومن کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مومنین کی جو خصوصیت، جو خوبیاں بتائی گئی ہیں، یہاں جو ایک کے بعد ایک خوبی بتائی گئی ہے کہ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو مومن کی جو خوبی نظر آتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بہتے ہوئے پانی کا ایک چشمہ ہوتا ہے صاف و شفاف، جو بہتا رہتا ہے پانی، جو آنکھوں کو بھی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور اپنے بہنے کی وجہ سے وہ آپس کے آس پاس کے جو ندی نالے ہیں یا آپس کی جو کھیتیاں، اس کو بھی سیراب کرتا رہتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا رویہ، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے پہچانا جاتا ہے۔ مومن کو اس کے لیے تگودو نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اس کا اخلاق، وہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے اللہ کی خاطر کہ نیکیاں اسے پھوٹنے لگتی ہیں۔ کوئی کتنا بھی اس کو روکنا چاہے، کوئی کتنا بھی اس کے خلاف سازشیں کرے، کوئی کتنا بھی اس کے خلاف غیبت کرے، کچھ بھی کرے، اس کی بھلائیاں، اس کی خیر سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ جیسے پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، پانی اپنا راستہ ادھر سے ادھر بنا لیتا ہے، کوئی آڑ اگر کوئی روک بھی آپ لگائیں تو وہ کوئی چھوٹی سے راستے ڈھونڈ لے گا پانی نکلنے کے لیے۔ تو مومن کی بھلائیاں، خوبیاں، اخلاق اور کردار ایسے ہی ہوتا ہے، اس چشمے کی مانند، صاف و شفاف چشمے کی مانند، جو ہر ایک کو سیراب کرتا رہتا ہے اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم ایسے مومن بنیں کہ ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے لوگ پہچانے کہ ہم واقعی میں ہم مسلمان ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں الحمدللہ آج بھی، اور ایسے ہی نیک لوگوں کی وجہ سے دیکھا جائے تو دنیا قائم ہے کہ نیکیاں ختم نہیں ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمان جو اپنا اثر صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ واقعی میں وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ بہت ہی اچھا تھا، زندگی نو ایک کتاب ہے منتھلی، اس میں یہ واقعہ آیا تھا اور صحیح واقعہ ہے کہ کوئی صاحب بس میں سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران وہ اپنا اخبار پڑھتے بیٹھے، بس میں سفر کر رہے تھے، اسی دوران انہیں کنڈکٹر کے زور زور سے کہنے کی آواز آئی۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر دیکھا تو ایک کنڈکٹر ایک خاتون کو، جس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی چھوٹی، اس کو باتیں سنا رہا تھا، اور وہ خاتون پریشان تھی۔ جب پوچھا گیا معاملہ، اور کہا رہا تھا کہ بس میں 30 افراد موجود تھے، وہ خاتون غیر مسلم تھی اور یہ صاحب مسلمان تھے۔ جب معاملہ پوچھا گیا، انہوں نے آپس کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خاتون اپنا پرس گھر بھول آئی ہیں اور ٹکٹ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب کنڈکٹر ان سے کہہ رہا ہے کہ اگلے بس اسٹاپ پر میں تمہیں اتار دوں گا، اور خاتون اکیلی ہیں، شوہر ساتھ میں نہیں ہے، اور وہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، وہ پرس بھول گئی ہیں، جان بوجھ کر یہ کام انہوں نے نہیں کیا، اور وہ ایک ڈاکٹر کی بیوی ہیں، یعنی صاحب حیثیت بھی ہیں۔ لیکن کنڈکٹر اس بات کو نہیں مان رہا، اور وہ بہت بری طرح سے جھڑک رہا تھا اس خاتون کو۔ یہ صاحب اٹھے اور کنڈکٹر سے پوچھا کہ جہاں یہ خاتون جانا چاہ رہی ہیں کتنا کرایہ بنتا ہے۔ جب کنڈکٹر نے بتایا تو یہ صاحب نے وہ کرایہ ادا کر دیا، واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور اخبار پڑھنے میں لگ گئے۔ پورے سفر کے دوران انہوں نے خاتون کو دیکھا بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کی۔ جب بس سے اترنے لگے تو یہ خاتون ان سے چاہ رہی تھی کہ ملیں، لیکن یہ صاحب اپنا سیدھا سیدھا بس سے باہر نکل کر اپنی جگہ چلے گئے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ایک سال گزر گیا، ایک ڈیڑھ سال کے بعد کا ذکر ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیے۔ اب یہ صاحب جب ان کے ساتھ گئے تو دیکھا کہ وہ خاتون وہاں کھڑی ہے اور وہ بچی بھی کھڑی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ خاتون نے پورا واقعہ سنایا تو واقعے سے ان کو یاد آئے کہ ہاں صحیح بات ہے، میں نے کرایہ پے کیا تھا۔ جو صاحب ان سے ملے وہ ڈاکٹر تھے، غیر مسلم تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی ایک سال سے کہہ رہی ہے کہ ان صاحب کو ڈھونڈیے جن کی داڑھی تھی۔ اب داڑھی تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، میں کیسے ڈھونڈوں؟ اتفاق سے آج آپ پر نظر پڑ گئی اور میری بیوی نے آپ کو پہچان لیا، اور میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ ہم ایک سال سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں، پلیز ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ ان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کام تو اللہ کے لیے کیا تھا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھو تو اس کی تکلیف دور کر دو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری تکلیف دور کر دے گا، بس میرا یہی مقصد تھا۔ بہرحال اس کے بعد دونوں کی دوستی ہو گئی، اور ان صاحب نے ان کو اسلام کا کچھ لٹریچر دیا۔ وہ لوگ اتنا زیادہ اسلام سے متاثر ہوئے کہ اچھا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ اور وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے ہم مذہب اتنے سارے لوگ وہاں پر تھے بس میں، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، اور یہ صاحب نے میری مدد کی جبکہ میں تو ان کے مذہب سے تعلق بھی نہیں رکھتی تھی. یہ بات ان کو بہت زیادہ متاثر کر گئی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک سال تک مطالعہ کرتے رہے وہ لوگ. اس کے بعد تینوں دونوں میاں بیوی اور وہ بچی سب مسلمان ہو گئے. انہوں نے اپنا نام آمینہ رکھا اور بیٹی کا نام عائشہ. تو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے ایک اچھے کردار اور اخلاق سے تین لوگ مسلمان ہو گئے اور تین لوگ آگ سے بچ گئے. کتنی اصل بات تو یہ ہے نا کہ اصل کامیابی کیا ہے کہ آگ سے بچا لیا جانا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہی کامیاب ہے. اور یہ جو ایک فکر اندر سے کھائی جاتی ہے نا کہ اندر سے دل تڑپتا ہے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں لیکن یہ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ جہنم میں جائیں گے اور ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم جنت میں جائیں گے, تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ان کو بتائیں؟ تو یقین جانے کہ اخلاق اور کردار سے جو مومن کا اخلاق ہوتا ہے, مومن کا کردار جو ہوتا ہے, وہ ایسے ہی بہتے ہوئے چشمے کی مانند ہوتا ہے. اسے کوئی روک نہیں سکتا, وہ سب کو سیراب کرتا رہتا ہے, سب کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے, یہ سوچے بغیر کہ کون ہندو ہے, کون مسلمان, کون انڈین ہے, کون پاکستانی, کون امریکن ہے اور کون برٹشر. نہیں, بلکہ انسان ہونے کے ناطے اس کا اخلاق, اس کا کردار سب کے ساتھ برابر رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ لیجئے, آپ کو ایسے واقعات بھرے پڑے ملیں گے. آپ کی ذات سب کے لیے فائدہ مند تھی, اللہ کے رسول کی کبھی آپ نے اس طرح کی تفریق نہیں کی. تو کہا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ نرم چارہ نہیں بن جاتے لوگوں کے لیے. یہ بھی ایک مومن کی خوبی ہوتی ہے کہ زیادتی کرنے پر اسلام ہمیں یہ تصور نہیں دیتا ہے کہ تم کسی نے تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارا تم دوسرا گال بھی پیش کر دو کہ اس پر بھی ماری تھپڑ. نہیں, بلکہ وہ دشمنوں کے لیے اور جبار اور ظالموں کے لیے نرم چارہ نہیں بنتے, بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. مومن کبھی بھی ظالم سے نہیں دبتا اور متکبر کے آگے نہیں جھکتا. اس قسم کے لوگوں کے لیے مومن ایک لوہے کا چنا ثابت ہوتا ہے. اور اپنے لوگوں کے لیے مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ نرم خوئی, افو و درگزر, یعنی ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب غالب ہو تو مغلوب کے قصور معاف کر دیں, جب قادر ہو یعنی بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں تو درگزر کر دیں, اور جب کسی کمزور یا اپنے سے کم درجے والے لوگ, جو زیر دست لوگ ہوتے ہیں, نوکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, قصور سرزد ہو جائے, تو اس سے چشم پوشی کر جاتے ہیں. تو یہ مومنین کی خصوصیت ہوتی ہے. تو ہمیشہ ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو کہ کیا یہ خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, کیا یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے. اگر نہیں تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے, پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا تھا نہیں کیا تھا آپ بتائیں. پھر سورہ یوسف ہم نے پڑھا, تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں سے کیا معاملہ کیا, درگزر کا معاملہ کیا نا. خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی. کن بچوں کے لیے؟ جن بچوں نے ایک بیٹے کو ان سے جدا کر دینے کی کوشش کی تھی, ایون جان سے تک ختم کر دینے کی کوشش کی, ان کے لیے بھی یعقوب علیہ السلام نے دعا کی. تو مومنوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے, یہ پلٹنے کا بھی کوئی راستہ ہے. اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے,
اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔
استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ واقعی میں اگر ہم غور کریں تو اولاد کا دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، انسان کتنی بھی کوشش کر لے۔ اور اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ شرک میں انسان گھرتا چلا جاتا ہے اولاد کی وجہ سے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، یا تو قبروں کے چکر لگانے لگتا ہے، ولیوں کے پاس جاتا ہے اپنی طرف سے جن کو اس نے ولی سمجھ لیا ہے، یا پھر لوگوں اس کی یعنی در در بھٹکتا پھرتا ہے اور لوگوں کے آگے جھکتا ہے، جبکہ اولاد دینا اللہ ہی کے ذمے ہے۔ کیونکہ یہب لمن یشاء، وہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ کتنا بھی آپ کوشش کر لیں، اگر اللہ کو دینا منظور نہ ہو تو کوئی دنیا کی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی، اور کتنا بھی کوئی انسان روک لے، لیکن جب اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ اس بچے کو دنیا میں آنا ہے تو وہ ہر حال میں دنیا میں آ کر رہے گا۔ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کتنا بھی انسان کوشش کر لے، لڑکے اور لڑکیاں پیدا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو ایک دیتا ہے۔ اب اس پر اگر کوئی فخر و غرور کرے، اگر کسی کو صرف لڑکے ہی لڑکے، جیسے ہماری نظر میں آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں لڑکوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور بیٹے ہونا بہت فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں قریش کے لوگ بھی یا جو کفار مکہ تھے، وہ لوگ بھی بیٹوں پر بہت فخر کرتے تھے اور بیٹیوں کو مایوب سمجھتے تھے۔ تو یہ خود کا کرشمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو بیٹے دے اور کسی کو چاہے تو بیٹیاں دے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں پر وحی کی وہ اقسام بتائی گئی ہیں، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی وحی کے طریقے تھے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے گئے، یعنی آپ کے اوپر اس طرح سے وحی آئی اس ذریعے سے۔ ابتدا جو وحی کی ہوئی تھی وہ سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب دیکھتے اور دن میں وہ روشنی کی طرح حقیقت بن جاتا. یہ سلسلہ جاری رہا، چنانچہ احادیث میں بہت سارے خوابوں کا ذکر ملتا ہے. پھر کچھ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی، مجھے یہ بتایا گیا ہے، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے. ایسی تمام چیزیں وحی کی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن پہلی وحی سے. پھر معراج کے موقع پر اللہ کے رسول کو وحی کی دوسری قسم سے بھی مشرف کیا گیا. کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، نماز کا جو حکم ہوا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اور آپ کا مکالمہ ویسے ہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. اور تیسری قسم وحی کی، جس کی قرآن خود شہادت دیتا ہے کہ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن پہنچایا گیا آپ کے ذریعے سے. تو کہا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. دوسری اہم بات، ایمان کیا ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو پتا نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. سورۃ زخرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. یہاں پر اس کتاب کے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ کتنی عظمت والی یہ کتاب ہے جو آسمانوں پر بھی بلند مرتبہ رکھتی ہے. یعنی یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ قرآن ثبت ہے، لکھا ہوا ہے، موجود ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ بلند مرتبہ رکھتی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ جس کتاب کی یہ اہمیت ہو کہ جہاں پر لوح محفوظ میں یہ کتاب ثبت ہو، تو یہ قرآن کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہے، اور اس کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہاں پر شروعات جو ہوئی تھی اس سورے کی، سورہ زخرف کی، اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. ان جاننا ہو قرآن عربی لعلکم تعقلون، آیت نمبر 3. یہاں پر اسی آیت کو لے کر کچھ لوگوں نے، ایک معتزلی فرقہ ہے جو اپنے آپ کو عقل پرست کہتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی عقل کے تابع ہے، یعنی وہی کی تعلیمات کو بھی اسی صورت میں ماننا ہے جو ہماری عقل کہے گی، جبکہ قرآن اور سنت سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ عقل بھی وہی کے تابع ہے، کیونکہ عقل گمراہ ہو سکتی ہے، عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، عقل ڈاواڈول ہو سکتی ہے، بہک سکتی ہے، لیکن وحی کی تعلیم میں کوئی بھی چیز گمراہ نہیں ہو سکتی، یا کوئی بھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا اگر وہ وحی کے تابع ہو جائے. تو ایک معتزلی فرقہ وجود میں آیا تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، جن لوگوں نے ان جعلناہ قرآن عربیہ سے لے کر ایک سوچ پیدا کی اور یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس وقت کے جو خلیفہ تھے ان کو بھی اپنا ہم مزاج اور ہم خیال بنا لیا۔ خلیفہ مامون الرشید کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ اس بات پر زور لگایا۔ معتزلی فرقے کا اس خلیفہ پر بہت زیادہ اثر تھا۔ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل تھے، اللہ تعالیٰ بہت ساری رحمت ان پر نازل کرے امام احمد بن حنبل پر۔ وہ اس فتنے کے خلاف ڈٹے رہے اور انہوں نے اس فتنے کے خلاف گھٹنے نہیں ٹیکے، ورنہ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو یقین جانے کی بہت بڑا نقصان ہوتا۔ جیسے پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، مٹی سے بنایا، اسی طرح سے یہاں پر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان جاننا ہو قرآن عربیہ، کہ قرآن کو بھی ہم نے پیدا کیا بنایا۔ تو قرآن کو یہاں بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ ہم کئی جگہ قرآن کے لفظ پڑھ چکے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بنایا نہیں گیا، یہ تو پہلے سے موجود تھا ام الکتاب میں اور اس کو وہاں سے لوگوں کے لیے لایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اگر اس کو خدا نہ خواستہ مخلوق مان لیا جاتا تو مخلوق کے لیے فنا ہے، خالق کے لیے فنا نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اتنی سزائیں دی گئیں، اتنا ان کو تکلیف میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے حق میں فتویٰ نہیں دیا جو خلیفہ کہہ رہا تھا۔ خلیفہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ فتویٰ دے دیجئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن میں یہ غلط فیصلہ نہیں دوں گا، غلط فتویٰ نہیں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو علماء کرام کو اس وقت کے، اور خصوصاً امام احمد بن حنبل کو، کہ جنہوں نے اس فیصلے کو نہ مانا اور ڈٹے رہے، خود کی ذات پر ظلم سہا، کئی دن جیل کی صعوبتیں برداشت کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیٹھ پر جب کوڑے مارے جاتے تو ان کے خود کے بیٹے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھی کے پیٹھ پر مارے جاتے تو وہ چنگھاڑ اٹھتا، لیکن امام احمد بن حنبل یہ سب برداشت کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیں کیسے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہر دور میں پیدا ہوتے رہے فتنے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایسے اپنے لوگ پیدا کرتا رہا جو ان فتنوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان فتنوں کو ختم کروائیں۔ تو قرآن کے بارے میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے اور وہاں سے ہمارے پاس آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، جبریل امین کے ذریعے سے آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ مخلوق کو فنا ہے، غلطی بھی کس سے ہوتی ہے؟ انسان سے ہوتی ہے، مخلوق سے ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کا دراصل یہ کہنا تھا، جو معتزلی فرقہ تھا، وہ لوگ دراصل کیوں اس کے پیچھے پڑے تھے کہ قرآن کو مخلوق مانا جائے، تاکہ قرآن کو پھر یہ ثابت کریں گے کہ یہ مخلوق ہے، اور چونکہ مخلوق سے غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا جو آیت چاہے اپنی مرضی سے نکال دیں کہ یہ فلاں آیت فنا ہو چکی، یہ فلاں آیت میں غلطی ہے لہٰذا اس کو نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو محفوظ ہم تک اس طرح سے پہنچایا، اور جو لوگوں نے اس کی وجہ سے کوئی فتنہ اٹھانا چاہا اس فتنے کو انہوں نے ختم کیا۔ پھر یہ سواری کی دعا سکھائی گئی ہے، احادیث سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ آپ بسم اللہ کہہ کر سواری پر پاؤں رکھا کرتے تھے، پھر سوار ہونے کے بعد یہی دعا پڑھتے تھے، پھر تین مرتبہ الحمدللہ اور تین دفعہ اللہ اکبر کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ مختصر والی دعا ہے، ایک دوسری اور دعا سکھائی گئی ہے جو کہ تھوڑی طویل دعا ہے، وہ دعا بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے، جس میں آتا ہے اللہم انی اسلوک فی سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما تردا، اللہم ھون علینا السفر۔ تو یہ جو طویل دعا ہے، یہ طویل دعا بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اس کا بھی مطلب بہت اچھا ہے، اور یہ والی دعا بھی، یہ تو سبھی کو یاد ہوگی۔ اور واقعی میں اگر ہم غور کریں اور سوچیں کہ یہ جو سواریاں ہیں، چاہے وہ جانور ہوں یا ایروپلین ہو یا کار ہو یا بائک ہو، کوئی بھی سواری کی چیزیں، اگر یہ بے قابو ہو جائیں تو انسان اس کو واقعی میں اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے جس نے ان کو ہمارے قبضے میں کیا، جس وقت پلین لینڈ ہوتا ہے یقین جانے اس وقت کیا حالت ہوتی ہے. جتنی زیادہ گھبراہٹ اس وقت نہیں ہوتی جبکہ پلین ٹیک آف لیتا ہے, زیادہ گھبراہٹ اس وقت ہوتی ہے جب وہ لینڈ ہوتا ہے. اتنی اس کی اسپیڈ ہوتی ہے اور اتنی تیزی سے وہ زمین پر دوڑ رہا ہوتا ہے, تو کون ہے جو اس کو قابو میں کر سکتا ہے, کون ہے جو پلین کو روکے. اگر خدا نخواستہ بریک فیل ہو جائیں اور پلین اتنی ہی تیزی سے چلتا رہے تو آپ خود بتائیں کیا حال ہو. تو واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے سواریوں کو ہمارے بس میں کیا, ہمارے قابو میں کیا, ورنہ انسان اس کا قابل نہیں تھا کہ وہ ان سواریوں کو اپنے بس میں کر سکتا. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پلٹنا تو ہمیں اپنے رب ہی کی طرف ہے. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے باس کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا. اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں, اس کی ولادت کا مزدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی. انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہاں پر ان آیت سے یہ غلط مطلب نہ نکالا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ مخلوق پسند نہیں ہے, یعنی عورتیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں, مرد اور عورتیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کے درمیان اجر کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں رکھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ساخت اس قسم کی بنائی ہے, ان کا مزاج ایسا رکھا ہے کہ اس کو بزنس سے زیادہ زیورات سے دلچسپی ہوتی ہے. اور جو جس طرح سے بحث عورتیں کرتی ہیں, آپ دیکھیں مرد ان معاملات میں اس طرح سے انوالو نہیں ہوتے. یا اگر آپ خود ہی سوچتے اور دیکھیں, آس پاس آپ کو یہ منظر نظر آتے ہوں گے کہ جس طرح لڑائی جھگڑے عورتیں کرتی ہیں مرد حضرات اس طرح سے نہیں کرتے. بے شک بھلے مرد حضرات میں ہاتھا پائی ہو جائے گی لیکن زبان سے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ زبان سے زیادہ لڑائی جھگڑے کرتی ہیں, حجت بازی بہت کرتی ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی ہے. اور دراصل اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا رویہ بتا رہا ہے جو کفاران قریش تھے یا عرب کے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, کہ وہ لوگ جس عورت کو, یعنی عورتوں کو, وہ سمجھتے تھے کہ ان کو جنگ سے کیا دلچسپی, یہ جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی, بزنس نہیں کر سکتی, ان کی وجہ سے الٹا ہم کو ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو جن کو وہ خود اس طرح سے سمجھتے تھے کہ اپنے نزدیک جس عورت کو وہ سیکنڈ درجہ سمجھتے تھے, تو انہی کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, یعنی عورتوں کو یا لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو مخصوص کر دو, اور وہ بھی ایسی مخلوق کو تم اللہ کی طرف منسوب کرو جو کہ زیورات میں پلتی بڑھتی ہیں, یعنی جن کی دلچسپی بس ان چیزوں سے ہوتی ہے. اور یہ فطری چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. ہم سب جانتے ہیں, اس سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہمارے رکھ دی ہے. ہاں, لیکن اجر کے لحاظ سے, مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں رکھی. ایک عورت, ایک خاتون اگر مومن ہے اور نیک اور صالح ہے تو وہ مرد سے بھی زیادہ اونچا مقام پا سکتی ہے. پیچھے ہم مریم علیہ السلام کا ذکر پڑھ چکے ہیں اور آگے ہم اور مزید پڑھیں گے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر. تو یہاں پر اس سے غلط مطلب نہ لیا جائے, کیونکہ کچھ خواتین قرآن کی ایسی ہی آیتوں کا مطلب نکال کر اپنی مرضی سے جو چاہا اس کا مطلب پیش کر دیتی ہیں توڑ مروڑ کر, اور پھر شکایتیں اور واویلا کرتی ہیں اور روڈز پر نکل جاتی ہیں کہ عورتوں کو کیوں سیکنڈ درجہ دیا گیا. ایسی بات نہیں ہے. آپ خود بتائیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں مخلوق برابر ہے کیونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس طرح سے تفریق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں کو پسند کرتا ہے اور بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا. یہ تو ہم انسانوں نے ایسے رویے بنا لیے ہیں. انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں, اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے, محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کہ تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم بلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے لی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دی، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا کہ تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ حدیث میں بھی یہی مضمون آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی تھوڑی سی بھی قدر و قیمت یا اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو سونے کا بنا دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ زمین اپنے اندر کے پورے خزانے اگل دے گی، اور خزانوں سے مراد یہاں پر زمین کے اندر سونا ہے، جتنی بھی دھاتیں ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، تو اس وقت انسان کے نزدیک ان تمام دھاتوں کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی کچھ حیثیت دنیا کی تو وہ مشرکین کے گھروں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کی تکیوں کو، تختوں کو جس پر وہ بیٹھتے ہیں سونے اور چاندی کا کر دیتا، کیونکہ طائف والوں نے بھی اور مکہ والوں نے بھی یہ اعتراض کیا کہ یہ جو نبوت ہے یہ ہم پر کیوں نہیں اتری، جو ہمارے بڑے بڑے سردار ہے، یہ دو بڑے شہروں کے سردار ہے، ان پر نبوت کیوں نہیں اتری، نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چن لیا، یہ بھی ان کو اعتراض تھا۔ اور وہ اپنے آپ کو وہ اس زوم میں مبتلا تھے کہ چونکہ ہم کو دولت بہت زیادہ ملی ہوئی ہے لہٰذا ہم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ دولت کے نقطۂ نظر سے نہیں ہوتی کہ کس کے پاس دولت زیادہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے اسی کو وہ چن لیتا ہے۔ اسی لیے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے اور کافر کے لیے جنت، کہ ان کو ساری چیزیں ساری نعمتیں دنیا میں ہی دے دی گئیں لیکن آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، فاصلہ ہوتا، تو تو بدترین ساتھی نکلا. اب آپ دیکھیں کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو پھر جب وہ رحمان سے غفلت برتتا ہے تو ایسے شخص کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے. بہت سے لوگ اپنی نماز یوں ہی گوا دیتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے، یا چھوٹی موٹی تقریب کی وجہ سے نماز گوا دیتے ہیں. تو جب وہ نماز کو چھوڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا ساتھی کون بن گیا؟ شیطان بن گیا. کیونکہ ذکر، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے بعض جگہ قرآن میں، اور ذکر اللہ کی یاد بھی ہے. تو اگر اللہ کی یاد سے انسان جیسے ہی ہٹتا ہے، یا اللہ کی یاد سے نکلتا ہے، یا دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، تب اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے. اور قیامت کے دن یہی لوگ کہیں گے کہ کاش اسی شیطان کے درمیان اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہو جاتی، لیکن دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے تھے، اور قریبی دوست بنا رکھا تھا شیطان کو. دیکھا جائے تو نماز اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا اظہار ہے، کہ جب مؤذن آواز دیتا ہے تو ہم لبیک کہتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے آواز دی، ہم حاضر ہو گئے. یہ وفاداری کا ثبوت ہوتا ہے. اور جب انسان اذان کی آواز سن کر بھی متوجہ نہیں ہوتا تو یہ بے وفائی کا ثبوت ہے. اور انسان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں آتے، بلکہ انہوں نے اب شیطانوں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. تو انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا، شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے، یہ اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، اور تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جوابدہی کرنی ہوگی. یہی وہ کتاب تھی نا جس کی وجہ سے وہی صحابہ کرام عرب کے وہ بدو جن کو کوئی اہمیت نہیں تھی، یا باقی دنیا کی نظروں میں جن کی کوئی وقعت نہیں تھی، لیکن اسی کتاب کی وجہ سے وہی صحابہ کرام، وہی بدوی عرب اس پوری دنیا کے، بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصے کے حکمراں بن گئے. اس کتاب نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی، اور آخرت میں بھی ان کو اس کی وجہ سے عزت اور شرف ملے گا. تو یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس کتاب کو آپ تھام کر تو دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازتا ہے. کتاب کو تم لازم پکڑ لو گے، کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اور اس کے احسن حصے کی پیروی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی تم پر رزق برسائے گا، اور زمین بھی تمہارے لیے رزق ابلے گی. یہ زمین سے رزق جو ہے ابل پڑے گا. تو اس کتاب کا فائدہ بہت زیادہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اس کتاب کو اسی طرح سے لیا جائے جیسے کہ صحابہ کرام نے لیا تھا، اسی طرح سے اس پر عمل کیا جائے، یا اسی طرح سے اس کو مانا جائے یا پیروی کی جائے جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی ارولی میں نہ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ درحقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جوں ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض گج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو۔ یہی سیدھا راستہ ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ ان پر ایمان لاتے، ان کو مانتے، ان کی تعلیمات کو قبول کرتے۔ الٹا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دشمنی کی اور کسی بادشاہ کے ساتھ مل کر یہ پیک کر لیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کو سزا دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معاملہ مشکوک کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ کیا یہ لوگ اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیت پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں پر بکثرت فواقہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ یہاں پر جنتیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور کون لوگ آپس میں دوست ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے نا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی طرح سے وہ دو لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کسی کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا کر کہے گا کہ کہاں وہ ہیں وہ لوگ جو میری محبت، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے اور میری خاطر ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے۔ اس دن عرش کے سائے میں ان کے لیے جگہ ہوگی۔ اور یہ تو ہم پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں کہ جنتیوں کے لیے ساغر گردش کرائے جائیں گے اور جو چاہیں گے وہ ان کو وہاں موجود ملے گا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بس خواہش کرے گا اور اس کے سامنے وہ پھل موجود ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر آنر اور کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں؟ دنیا میں تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور بیٹھے بٹھائے ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جنت میں ملے گی، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تو کچھ ایسے عمل کرنا ہوگا لازمن جس کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا، کیونکہ بغیر عمل کے، بغیر محنت اور بغیر کوشش کے تو کچھ بھی چیز نہیں مل سکتی، تو کہاں جنت؟ تو اللہ تعالیٰ کی جنت ایسی معمولی نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھے بٹھائے تمناؤں سے، آرزوؤں سے اور صرف دعاؤں سے مل جائے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہوگی. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام، اے مالک یعنی جو فرشتہ ہوگا جہنم کا، کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر حق ہی کو حق ناگوار تھا. یعنی جہنم کے داروغ سے وہ کہیں گے کہ ایسا کر دو کہ ہمارے لیے کام ہی تمام کر دیا جائے، یعنی ہمیں ایک ہی ایسی موت دے دی جائے جس کے بعد ہمیں دوبارہ موت نہ آئے اور اس تکلیف سے ہمیں بار بار گزرنا نہ پڑے. تب کہا جائے گا کہ تمہارے پاس حق تو آیا تھا، تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا، اسی کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. یہاں پر کرامن کاتبین کا ذکر ہے جو ہر بات ہر ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرمان روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا دن دیکھ لیں، وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی رب ہے اور زمین میں بھی، اور وہی علیم اور حکیم ہے. بہت بالا اور برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. فصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. سورۃ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. قرآن کی ہی قسم کھائی گئی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے ایک لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات میں، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دیں یا آپ لوگوں کو متنبہ کر دیں. اور یہاں پر اس لیلۃ المبارکہ سے مراد اصل لیلۃ القدر ہے. کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر اس کی جو تشریح کرنا چاہی ہے یا بتانا چاہا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مطلب معراج کی رات ہے، شب برات یا شب معراج ہے، لیکن شب برات اور شب معراج کے تعلق سے کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی. یہاں پر اس سے مراد دراصل یعنی کیونکہ قرآن کا ذکر کیا گیا ہے اور قرآن اسی رات میں نازل ہوا تھا، اور یہاں پر فیصلے سے مراد جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد دراصل قرآن کا نازل کرنا اور قرآن کی ہی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، جو حکمت سکھائی اور جو معاملات سکھائے، وہ اس قرآن کی وجہ سے ہی ہوئے، یعنی اس قرآن کے حکم کو نافذ کیا جانا، اس قرآن کے فیصلوں کو صادر کرنا۔ یہی وہ رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نزول کیا، جسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں اور مبارک رات بھی کہتے ہیں۔ لوح محفوظ سے فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا پر آئے، اور یہی جو ذکر آتا ہے، انزلنا کا ذکر آتا ہے کہ انزلنا ایک ساتھ نازل کر دینا، بیک وقت نازل کر دینا۔ تو اب جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ ایک ہی رات میں قرآن نازل کیا گیا جبکہ اللہ کے رسول پر تو 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا، تو دراصل یہ بیت معمور میں نزول ہے، لوح محفوظ سے بیت معمور میں جو نزول ہوا تھا اس کتاب کا، اور یہ بیک وقت نازل کر دی گئی تھی پوری کی پوری کتاب۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے تنزیل کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ تو یہ وہی مبارک رات ہے جس کو کہ ہم شب قدر کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مبارک رات کون سی رات تھی، یہ رمضان کے مہینے کی رات تھی، کیونکہ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کی رات تھی جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امر حکیم، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے، کسی اس میں خامی کا کوئی امکان یا اندیشہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پختہ اور محکم فیصلہ ہوتا ہے، اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس رات ملائکہ اور جبریل اپنے رب کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے شاہی نظم و نسق میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مراد نہیں کہ اس رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، بلکہ بڑے بڑے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، اور حکمت سے اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے پھر یہاں پر وہ معاملات طے کیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، فرشتے سارے معاملات لے کر اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے منسوب کر دیا کہ اسی رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو شب معراج سے تشبیہ دے دی گئی کہ شب معراج بناؤ یا شب برات بناؤ، جبکہ اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر شب قدر ہی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں اس کے فیصلے لے کر۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے، اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا مجنون ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. اور ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہیں، یہ تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان کے سب اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز و قریب اپنے کسی عزیز و قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے. زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیتتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی تھا تو. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. پھر جنتیوں کی خصوصیت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ متقی لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حریر اور دیبا کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اس زمانے میں جو بادشاہوں کے لباس ہوا کرتے تھے، وہ اسی طرح سے ریشم اور حریر اور دیبا کے ہوا کرتے تھے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جس شخص کو کوئی آنر دیا جاتا، تو اس کو سونے کے کنگن بھی پہنائے جاتے تھے. اس زمانے کا یہ رواج تھا، جو سرداران ہوا کرتے تھے ان کو کنگن پہنائے جاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ جنت میں یہ لوگ کنگن پہنے ہوں گے. ایک آنر تھا اصل میں یہ، اور امن سے وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور موت انہیں نہیں وہاں آئے گی. تو اطمینان اور سکون اگر کہیں مل سکتا ہے تو وہ جنت وہ مقام ہوگا جہاں پر انسان کو اطمینان اور سکون ہوگا. دنیا میں وہ کتنا بھی خوبصورت محل بنا لے اور کتنا بھی وہ کوشش کر لے، اسے وہ چین اور سکون دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو انعامات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، متقین کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ ان میں ہمارا شمار کرے. اور بار بار جو متقین کا لفظ ہم پڑھتے ہیں، تو متقین کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کھلے چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا شمار متقین میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم واقعی میں متقین بنیں انشاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ جاسیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نشانی ہیں. اور واقعی میں اگر ہم غور و فکر کریں، کچھ مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو اتنی جلد ایمان لے آئے تو کیا وجہ تھی ان کے ایمان لانے کی؟ اور وہ جواب دیتے ہیں کہ وجہ جو نظر آتی ہے کہ ایک تو حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر ایک تڑپ تھی، ان کے دل کے اندر خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے پورا کیا. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نیچر سے بہت قریب تھے، زبردستی کے ملم میں انہوں نے اپنے اوپر نہیں چڑھائے ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ عیش پرستی میں مبتلا تھے. قدرت سے وہ لوگ بہت قریب تھے، انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنائی تھیں، سڑکیں نہیں بنائی تھیں، محل تعمیر نہیں کیے تھے. آپ کو پورے عرب میں کوئی واقعہ نہیں ملے گا یا کوئی ایک سنگل اس طرح سے ثبوت نہیں ملے گا کہ عرب کے لوگوں نے محل تعمیر کیے ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں اس وقت روم اور ایران میں پائی جاتی تھیں، لیکن عرب کے علاقے کا ان سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا. اسی لیے روم اور ایران والے ان کو ان سویلائزڈ کہتے تھے، اور ان کی نظروں میں عرب لوگوں کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں تھی. جاہل اور اجڑ قوم کہا کرتے تھے وہ لوگ ان لوگوں کو. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی یہی نیچر سے قریب رہنے والی خوبی کس قدر ان کے کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن وہاں نازل کیا اس علاقے میں، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے رسول اٹھایا ان کی ہی قوم میں عرب کے لوگوں میں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ جو نشانیاں بتائیں ہواؤں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندر میں، کہ اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. جب یہ آیتیں ان کے دل کو لگیں تو وہ لوگ، کیونکہ نیچر سے چونکہ وہ لوگ قریب تھے اس لیے وہ فوراً ایمان لاتے چلے گئے، اور انہی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا. تو ہم یہ غور کرتے رہیں، جتنا جتنا ہم غور کریں گے کبھی راستے سے گزرتے ہوئے ہم آسمان پر نظر ڈالیں. صبح کا جو وقت ہوتا ہے خصوصاً، اتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے. آسمان پر نگاہ اٹھائیں، اس کی سفیدی اور اس کا نیلا پن انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے گن گائے، اس کی تعریف بیان کرے، اور بے اختیار انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ تو نے یہ چیزیں ابس پیدا نہیں کی. اسی لیے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے اس کفر پر اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو بھی کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا، علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ شریعت کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، صاف شاہراہ۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا مطلب ہوتا ہے قانون، اور اللہ اور اس کے رسول یہی شریعت بنانے والے ہیں۔ کسی تیسرے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں، جو احکامات دی ہیں، اسی کے مطابق چلنا ہے اور وہی کامیابی ہے۔ شریعت سے ہٹ کر جو کوئی راستہ تلاش کرے گا دوسرا، تو وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وادلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہاں پر پھر کسی کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ اور خواہش نفس کو خدا بنا لینے کا مطلب کیا ہے؟ ابن جریر نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، جس چیز کی نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گزرا، نہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کیا اور نہ اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی اللہ کی اطاعت کرے۔ ایک اور جگہ تفسیر میں اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ وہ خواہش نفس سے نہایت فرما بردار ہے، جدھر اس کا نفس اسے بلاتا ہے اسی طرف وہ چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی اپنے رب کی بندگی کرے۔ اور یہ کام وہ کیوں کرتا ہے؟ علم آ جانے کے بعد اگر کوئی اس طرح سے کرے تو وہ اس وقت کرتا ہے جب وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہو، یا اس نے اپنے علم کی بنا پر اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہو، اور یہی چیز اس کو گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر انسان نفس کے حوالے ہوا لہٰذا وہ سیدھا کھائی میں گرا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ زبان سے نہیں کہتا ہے اپنے نفس کو خدا لیکن اس کا عمل بتا رہا ہو تو اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ درحقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائے گا۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتی ذلک هو الفوز المبین۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ میری آیت تم کو سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔